اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سامعين كرام، الله جل شانه نے کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کی پیدائش اور تخلیق میں کچھ طریقے رکھے. کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، جیسا کہ حواء علیہ السلام کو آدم کی بائی پسلی سے پیدا فرمایا. اور کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، فنفقنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربی، اللہ جل شانہ کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. باقی ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویاں بنائی ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ جل شانہ نے مودت، الفت، محبت رکھی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. جو اللہ جل شانہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں اور ایک رحمت کو دنیا میں بھیجا ہے، وَبِهَا تَعْتِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، جس ایک رحمت کی بدولت ساری مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں. وَالْوَحْشُ الطُّيُورُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، یہ پرندے اور یہ ساری کائنات ایک دوسری سے محبت جو کرتی ہے، ایک رحمت کا نتیجہ ہے. وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ، اور اللہ جل شانہ نے 99 رحمتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، ان 99 کو بھی ساتھ ملا کر اس جو 100ویں جو دنیا میں بھیجی ہے، یہ اپنے اولیاء کے لیے، وذخرها لأوليائه، اپنے ولیوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے ان رحمتوں کو چھپا کر رکھا ہے جو قیامت کو اللہ جل شانہ نازل فرمائے. بیوی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ شریعت میں اس کو نکاح کہتے ہیں، شادی کہتے ہیں، زواج کہتے ہیں. زاوجہ لغت عرب میں اس وقت کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ لینا ہو، قریب کرنا، میل جول رکھنا. جب انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو کسی سے قریب ہوتا ہے اور میل جول کرتا ہے. زوجہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی نے نکاح کر لیا ہو اور وہ مل جائے تو شادی کے بعد, شادی اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان نکاح پڑھا لیتا ہے اور دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں. اشتریت زوجین علی, لغت عرب میں اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میں نے جوتی کے دو جوڑے خرید لیے. انسان تبھی طور پہ ناقص ہے جب تلک اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ مکمل انسان نہیں بن سکتا, جیسا کہ آئندہ ہم تفصیل بیان کریں گی. تو جس طرح جوتی کے دو پاؤں ہوتے ہیں, ایک اگر ہو تو اس کو جوتی مکمل نہیں کہتے, اس لیے اشتریت زوجین عالی کہا جاتا ہے. اور تزوجہ النوم اس وقت لغت عرب میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو نیند آ جائے. دو خاندان جو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے متحرک ہوتے ہیں, شادی کرنے کے بعد وہ سکون اور آرام سے سو جاتے ہیں, ان کی تمام حرکتوں کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. اور ازاج پھٹکڑی کو کہتے ہیں, جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے, اور جب انسان کی آنکھوں میں درد ہو رہی ہو اس کی لیپ کی جائے تو انسان کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. یہی سبب ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جائے وہ انسان طمأنینت کے ساتھ, سکون کے ساتھ اسلام اور دین کے کاموں میں مگن ہو جاتا ہے, اس کو دنیا کے خیالات نہیں آتے. اللہ جل شانہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا, اس سے پہلے ایک نہیں 13 قسم کی شادیاں اور نکاح موجود تھے. سب سے پہلے ہم ان کا تذکرہ کریں گے, پھر اس نکاح کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے. سب سے پہلا طریقہ جاہلیت میں یہ تھا شادی کرنے کا, استغاث الرحط من الرجال فی الدخول علی النساء فی الدخول علی امرأة واحدہ. ایک سے لے کر 10 تک آدمی ایک جتھا ایک عورت کے پاس جاتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کر لیتا, اور جو بچہ پیدا ہوتا وہ عورت کو یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ جس کے چاہے مرضی اس کا نام لگا دے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے. ایک عورت کے ایک نہیں 10 تک خامد ہوا کرتے تھے. اور دوسرا نکاح کا طریقہ یہ تھا, جیسا کہ بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ وارضاہا روایت کرتی ہیں, نکاح الاستبضاع, ایک نکاح استبضاع تھا. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص اپنا بیٹا بہادر لینا چاہتا, اپنے بیٹے کو پہلوان بنانا چاہتا, وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا استبضعی منہ, فلاں شخص بہت قوت والا ہے, جاؤ اس کے پاس چلی جاؤ اور چند دن گزارنے کے بعد میرے پاس آ جانا تاکہ بچہ جو ہے وہ بہادر پیدا ہو. اور آج بھی یہ دونوں قسمیں تبت میں موجود ہیں. تیسری قسم جو اس وقت جاہلیت میں نکاح کی تھی, السفاح بالبغاء العلنی, وہ عورتیں جو لونڈیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے تھے, جو بھی شخص چاہتا وہ آتا اور آ کر اپنی حاجت کو پوری کرتا, یہ ان کی شادی کا طریقہ تھا. اور چوتھا نکاح جو اس وقت بھی موجود ہے وہ یہ تھا, اتخاذ الاقدان او الصواحب والعشیقات, کہ ہر شخص اپنی پسندیدہ لڑکی سے بغیر شادی کیے تعلقات استوار کر لیتا تھا, اور اقدان وہ عورتیں بھی اپنے دوست بنا لیا کرتی تھی, جو بھی اولاد ہوتی اس کو جائز کہا جاتا. آج بھی یہ طریقہ ہندوستان, مصر, سوریا, الجزائر اور ٹیونس میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے, لعن اللہ المختفی والمختفیت, اللہ کی لعنت ہے جو چھپ کر دوست بناتی ہے اس عورت پر, اور جو چھپے ہوئے دوست بناتا ہے مرد کسی عورت کے ساتھ دوستی چلاتا ہے. اور قرآن مجید میں جہاں محرمات کا ذکر ہے کہ جن عورتوں سے شادی تم نہیں کرتے, اس میں سے ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, اس طرح بیٹی بھی ہے, بھانجی بھی ہے اور بھتیجی بھی ہے. دیگر رشتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, ولا متخذات اقدان, جو چپکے چپکے دوست پکڑتی ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پانچواں طریقہ جو جاہلیت میں نکاح کا تھا, بلکہ اسلام کے اوائل میں وہ جائز رکھا گیا, وہ نکاح متعہ تھا جو شیعہ کے ہاں جائز ہے. متعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دو دن کے لیے چار گھنٹے کے لیے کچھ قیمت ادا کر کے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. اور اس نکاح کو جبکہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الزواقین والزواقات, اللہ کی لعنت ہے جو مزے چکھنے والے ہیں اور جو مزے چکھنے والیاں ہیں. وسئل عن المتع, اور متع کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الزنا بعینی, یہ تو بالکل واضح بدکاری اور زنا ہے. فقال یا ایها الناس, اور لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو انی قد اذنت لکم فی الاستمتاع, اسلام کے اوائل میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم نکاح متعا کر لو. فان اللہ قد حرمها الى یوم القیامہ, اب اللہ نے قیامت کے دن تک اس کو حرام قرار دے دیا ہے, اور چھ مرتبہ اس کی حرمت اللہ کے رسول نے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتع حرم المتع النکاح, نکاح کے آ جانے کے بعد متع حرام قرار دے دیا گیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانی کا نعرہ لگانے کے باوجود ہم آج اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑے فاضل سمجھتے ہیں جنہوں نے ترجمان القرآن 1955 اور 1956 ہجری میں اپنے قلم سے لکھا تھا ترجمان القرآن مولانا مودودی صاحب نے کہ یہ متع جائز ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی مومن کو اختیار نہیں رہتا کہ اپنی مرضی کرے, اور اسی طرح قرآن کے حکم آ جانے کے بعد کسی مومن کو اختیار نہیں رہتا کہ کوئی اپنی مرضی چلائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, جب اللہ کا فرمان آ جائے, اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو تمام مسلمانوں کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. چھٹا طریقہ جو اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے جاہلیت میں نکاح کا موجود تھا, وہ شغار تھا جو آج مسلمانوں میں موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار, اللہ کے رسول نے وٹا سٹا شادی کرنے سے منع فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو, میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں, تم اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دو, میں اپنی بہن کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں, اور یہی ہمارا مہر ہوگا. یہ دوسرا طریقہ یہ کہ مہر اپنا اپنا, تم یہ دو گے تو میں دیتا ہوں, وگرنہ تم نہیں دیتے تو میں نہیں دیتا. اس وٹے سٹے کا نتیجہ آپ حضرات زیادہ عمر والے ہیں, مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کو کیا بھگتنا پڑتا ہے. ساتواں طریقہ جو جاہلیت میں موجود تھا نکاح البدل والمبادلہ, جو آج بھی موجود ہے کہ ہر شخص جو چاہتا تھا وہ کہہ دیتا تھا جاؤ میری بیوی کو 8 دن کے لیے لے جاؤ اور اپنی بیوی میرے گھر 8 دن کے لیے چھوڑ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها گھر سے باہر نکلی, ابھی پردے کا نزول نہیں ہوا تھا کیونکہ پردہ جو ہے یہ 6 ہجری ذوالقعدہ میں نازل ہوا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها کو شخص دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الحمیرا, یہ کون سی ہے سفید رنگ والی, کیا خیال ہے اس کو میرے پاس 8 دن کے لیے بھیج دو, اتنازل عن زوجتی, اور میں اپنی بیوی سے تنازل کرتا ہوں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں. اللہ کے رسول کے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے, گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بئس اخو العشیرہ, پوری دنیا کا گندا اور احمق آدمی ہے, احمق مطاع, اس زمانے میں اس حجاز کے اندر احمق ترین آدمی ہے یہ شخص, لیکن لوگ پھر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ طریقہ موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت مند صحابی عمر رضی اللہ عنہ وارضاها نے ارضاه میں اسی بات کو سامنے رکھ کر کہا تھا یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر, نیک بھی آپ کے پاس آتے ہیں بد بھی آپ کے پاس آتے ہیں, کیا خیال ہے اگر امہات المؤمنین کو آپ یہ حکم دے دے تو پردہ کر لیں. تو پردے کا نزول ہو گیا. آٹھواں طریقہ جو جاہلیت میں موجود تھا وہ نکاح التحلیل تھا, جس کو آج بھی مسلمانوں نے اس کو بڑا اچھا سمجھ کے رائج قرار دیا ہے, جس کو حلالہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں الا اخبرکم بالتیس المستعار اے میرے صحابیوں، تمہیں مانگے ہوئے کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟
قل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جواب دیا کیوں نہیں، بتلائیں کرائے والا جو مانگا ہوا سانڈ ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا المحلل، یہ وہ شخص ہے جو حلالہ کرتا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جو عورت حلالہ کرواتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ مرضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا اوتی بمحلل ولا بمحلل له الا رجمتهما وكلاهما زان،
اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا یا حلالہ کروانے والی عورت آ گئی میں رجم کر دوں گا، کیوں کہ یہ بدکار ہیں، یہ زانی ہیں، ان کا کوئی نکاح نہیں ہے.
اور آج مسلمانوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. اور بعض غیرت مند جو ہیں وہ جب ایک برست مار دیتے ہیں تین طلاقوں کا، پھر وہابیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شاید بچ جائے. اگر پہلے ہی سوچ لیا جائے، قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق دو مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ یا اس کو اچھے طریقے سے فارغ کر دو یا اچھے طریقے سے رکھ لو. ایک بار تین طلاقیں 500,000 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، جس کے بارے میں ایک مفصل خطبے کی ضرورت ہے. اس کی ایک جھٹکی سی مثال آپ یہی سمجھ لیں جو ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے. اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو، نبوی زبان سے، کہ جب نماز سے فارغ ہو تو پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اگر اس کو گننا نہ ہوتا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوتا، سبحان اللہ 33 بار، کیا فارغ ہو گئے ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے پڑھنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح الحمدللہ کو بھی ایک ایک کر کے مکمل کرنا پڑے گا، اسی طرح اللہ اکبر کو بھی 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا پڑے گا. وغیرہ تو معاملہ آسان ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ فارغ. اسی طرح الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، طلقت و طلقہ، ایک مرتبہ طلاق، پھر حیض میں نہیں بلکہ طہر میں جا کے دوسری طلاق ہے، پھر اسی طرح الگ الگ تین مجلسوں میں طلاق ہو تو وہ طلاق ہوتی ہے. بات یہ بیان کر رہے تھے میرے بھائی، یہ حلالہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بدکاری ہے، یہ زنا ہے، یہ بدماشی ہے، جس کے مقابلے میں قیامت کو اس کو سزا بھگتنا پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت میں جو نکاح موجود تھے، نواں نکاح وہ یہ تھا کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا اور اس کی خالہ کے ساتھ بھی شادی کر لیتا، ایک شخص ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا اور اس کی پھوپھی کے ساتھ بھی شادی کر لیتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها وعلى خالتها، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں خالہ اور اس کی بھانجی دونوں کے ساتھ ایک مرد نکاح کرے، اور اسی طرح کسی عورت کے ساتھ اور اس کی پھوپھی کے ساتھ، دونوں کو پھوپھی اور بھتیجی کو ایک شخص دونوں کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضاہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجمع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، جس کا وہی مفہوم ہے کہ کسی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ایک گھر میں پھوپھی اور بھتیجی نہیں رہ سکتی کسی ایک عقد میں، اسی طرح ایک خالہ اور بھانجی دونوں کے ساتھ ایک شخص نکاح نہیں کر سکتا. دسواں نکاح جو جاہلیت میں موجود تھا کہ ایک شخص ایک نہیں دو نہیں تین بہنوں کے ساتھ ایک ہی شخص شادی کر لیا کرتا تھا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اب تم دو بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے. ضحاک روایت کرتے ہیں
اسلمت وعندي امراتان اختان. جب میں مسلمان ہوا تو میرے گھر میں دو بہنیں تھیں، میں نے شادی دو سگی بہنوں کے ساتھ کی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، فامرنی ان اطلق احداهما، مجھے حکم دیا تم دو میں سے ایک کو طلاق دے دو، صرف ایک جائز ہے، دوسری سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ مر نہیں جاتی یا اس کو طلاق نہیں ہو جاتی. اگلا نکاح جو جاہلیت میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس دس دس بیویاں ہوتی تھیں. اسلام کے آ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور قرآن بھی اس بات کی وضاحت بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص ایک دو تین اور چار تک شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا. ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، ان غیلان ابن سلمۃ الثقفی، غیلان بن سلمۃ الثقفی رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب مسلمان ہوتے ہیں وتحته عشر نسوہ، اور اس کی دس بیویاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر منہن اربعا، چار جو چاہتے ہو رکھ لو، وفارق سائرہن، اور باقی چھ سے الگ ہو جاؤ، ان کو طلاق دے دو. عمیر الاسدی روایت کرتے ہیں، اسلمت وعندی ثمان نسوہ، جب میں مسلمان ہوا میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا اختر منہن اربعا، چار کی اجازت ہے، تم چار بیویاں رکھ سکتے ہو، اس سے زائد نہیں رکھ سکتے. نوفر روایت کرتے ہیں، اسلمت وعندی خمس نسوہ، میں جب مسلمان ہوا تو میرے پاس پانچ بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امسک اربعا وفارق الاخرى، چار تمہارے لیے جائز ہے اور پانچویں کو فارغ کر دو. اگلا نکاح جو جاہلیت میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا، اگر بیٹا بھی اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال دیتا وہ اس کی بیوی بن جاتی. قرآن نے اس بات سے بھی منع کر دیا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، تمہارے لیے اب حلال نہیں ہے اسلام کے آ جانے کے بعد کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خرجت من نکاح غیر سفاح، جیسا کہ اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور آج بھی مستشرقین اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پہلے تو لوگ اپنی ماؤں سے شادی کیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول بھی ایسی اولاد میں سے ہوں، والعیاذ باللہ، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، خرجت من نکاح، میں ایک حلال آدمی ہوں، نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں، غیر سفاح، میں ایسے نکاح سے پیدا نہیں کیا گیا جو جاہلیت میں موجود. اور آخری نکاح جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، نکاح المحرم بالحج والعمرہ، ایک شخص حج کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، نان عمرے کا یا حج کا احرام باندھنے والا خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کر سکتا ہے. تو یہ تھے 13 طریقے میرے مسلمان بھائیوں جو جاہلیت میں موجود تھے، اسلام نے سب کو باطل قرار دیا، اور صحیح نکاح قرآن و سنت میں جو بیان ہوا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے نکاح کے فضائل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي علاج. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وضع فرماته كالله كرسول صلى الله عليه وسلم فرمايا، اے مسلمانو، اے نوجوانو، نوجوانو کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، جس شخص کے پاس قوت ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے کہ وہ شادی نبھا سکتا ہے وہ شادی کر لے، فإنه أغض للبصر، یہ نظر کو بھی جھکا دیتی ہے شادی، وأحسن للفرج،
اور انسان کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جاتا. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس شخص کے پاس قوت نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنا نظام چلا سکے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھ لے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہی اس کی جوانی کا علاج ہے کہ وہ روزے رکھ کے اللہ کی قربت بھی حاصل کرے اور برائیوں سے بھی محفوظ رہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو دنیا میں سے تین چیزیں مجھے محبوب ہیں اور میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں. النساء، ایک نیک عورت ہے، کما فی روایت اخرى المرأة الصالحة، نیک عورت، والطیب، اور خوشبو کو پسندیدہ بنایا گیا ہے میرے لیے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حکم کیا کرتے تھے، یا بلال ارحنا، یا بلال ارحنا، یا بلال، بلال اقامت کہو، نماز پڑھے تاکہ ہمارے دل کو سکون اور طمأنینت ہو. لیکن آج ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو اور اپنے کام اور کاج میں لگ جائیں، مصیبت سے جان چھوٹ جائے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، جب پریشانی ہوتی، کان اذا فزع، جب وہ پریشان ہوتے، ان کو دکھ ہوتا کہ غم لاحق ہوتا، بادر الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرتے، اللہ سے مناجات شروع کر دیتے، طمأنینت دل میں پیدا ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہیں، النکاح من سنتی، اے مسلمانوں نکاح میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فليس مني، جو اس سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ میری امت سے خارج ہے. ان سنتی من نکاح، میری سنت نکاح ہے، فمن احبنی فلیستن بسنتی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس نکاح والی سنت کو پورا کرے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وہ میری امت سے خارج ہے. لیس علی طریقتنا، وہ ہمارے طریقے اور ہمارے راستے سے ہٹ چکا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین ایسے خوشبخت ہیں جن کی مدد کرنا اللہ جل شانہ نے حق رکھا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کرنا یہ حق رکھا ہے. ذرا رکیے، آج ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آتی؟ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے جہاد میں خلل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ عشری روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے، جو دکھلاوے کے لیے کیا جائے اس عمل کو قبول نہیں فرماتے. ایک شخص آ جاتا ہے، یا رسول اللہ، رجل يقاتل للمغنم، رجل يقاتل ليذكر مكانه، ایک شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے. فمن في سبيل الله، کون ہے جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے ان دونوں میں سے؟ وفي روايه اخرى، ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص عصبیت سے لڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، جو شخص اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ اللہ کے رستے میں لڑائی کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، جو غنیمت کے لیے لڑتا ہے وہ بھی مجاہد نہیں ہے، جو شہرت کے لیے لڑتا ہے وہ بھی مجاہد نہیں ہے، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، وہ سچا مجاہد. اللہ ہم سب کو سچا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا قول و فعل جہاد اس وقت بن جائے گا جب ہماری نیتیں خالص ہو جائیں گی، اور اس کا مقصود دین کی بلندی ہوگی اور مسلمانوں کی رفعت ہوگی. اور اگر
اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے اور غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی جماعت کو بلند کرنے کے لیے ہوا تو میرے بھائی وہی نتیجہ ہوگا جو ہمارے سامنے ہے. ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله. میرا ایمان ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکل چکا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے, کائنات کی کوئی قوت اس کو ٹھکرا نہیں سکتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے حق رکھا ہے اس شخص پر کہ اس کی مدد ضرور کروں گا جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا. والمكاتب الذي يريد الاداء, اور دوسرا وہ سعادت مند ہے جس کی مدد اللہ ضرور کرتے ہیں. جو شخص کسی کے پاس نوکر ہے, مکاتبت کی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے دے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے, اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسلام کو حر ہو کر آزاد ہو کر اسلام کو بلند کروں گا تو اللہ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے. والناكح الذي يريد العفاف, جو اصل مقصود ہمارا تھا اس حدیث سے کہ وہ شخص اس کی بھی اللہ ضرور مدد کرتے ہیں جو نکاح اس نیت سے کرنا چاہتا ہے کہ اس کی عفت اور عصمت محفوظ ہو جائے, اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں میں شہرت ہو. اس نے تو ولیمے پہ 400,000 خرچہ ہے, اس کی تفصیل منگنی کی انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے کیونکہ لگتا ہے کہ اس جمعے یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے جب فرمایا ہے اخف الخطبہ کہ منگنی کو چھپا کر کرو, کیا ضرورت ہی ڈھول ڈمکے لگانے کی اور 100 آدمی کو بلانے کی کہ آؤ ذرا مہندی لے کر جائیں. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ 100,000 روپیہ قرض لیا, وہ قرض کا قرض رہا اور جواب بھی مل جاتا ہے, اور اس لائق ہیں یہ لوگ کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے, کیونکہ جو سنت سے اعراض کرتا ہے اس کو سکون قلب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سعادت مند, اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے. اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حق علی اللہ عون من نکح التماس العفاف عما حرم اللہ, جو اللہ نے منع کر دی ہے چیزوں کو, بدماشی کو, عیاشی کو, اس سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے اگر وہ شادی کر لیتا ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ, اگر شادی کروانی ہے تو کیسی عورت کے ساتھ جو مومنہ ہو, جس کی تفصیل آئندہ ہم بیان کرتے ہیں. ہر شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اپنا دل شکر گزار بنائے, اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی بنائے, اور ایسی بیوی حاصل کرے مومنہ بیوی جو آخرت کے لیے اس کی مددگار ثابت ہو. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاه روایت کرتے ہیں لو لم يبق من اجلی الا 10 ایام واعلم انی اموت فی آخرها یوما لی فیهن طول النکاح لتزوجت مخافة الفتنة. اے لوگو, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہے اور ان 10 دنوں میں مجھے موت آ جائے گی اور فتنے کا مجھے ڈر ہو اور میرے دل میں یہ نیت پیدا ہو جائے کہ میں فتنے سے بچ کے نکاح کروں گا تو میں نکاح کر لوں گا فتنے سے بچنے کے لیے, خواہ وہ 10 دن کے لیے کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کے بعد میں نے مر جانا ہے. لیکن آج کے مسلمان 40-40 سال کے اتنے اتنے بڑے کلے رکھ کے بیٹھے ہیں, ہمیں تو خیال نہیں آتا. عبداللہ بن مسعود سے بھی زیادہ نیک ہے نا یہ. اور اللہ کے رسول کی جابے کی روایت جو مسلم میں موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج احدكم ان المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان, عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے. اور جب فَإِذَا رَعَا أَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً, جب کوئی کسی عورت کی طرف اس کی نظر پڑ گئی ہے فَأَعْجَبَتْهُ, اور اسے بھلی لگی ہے فَلْيَحْمِدْ إِلَى الْبَيْتِ إِلَى أَهْلِ, فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹے فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِ, اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے, اس کا دل اللہ تعالیٰ فوری طور پہ خنا خیانت سے پاک کر دے گا. یہ صحابہ کو بیان ہو رہا ہے جس میں ابو بکر بھی ہیں, عمر اور علی اور عثمان بھی ہیں, اور وہ عثمان جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں وہ عثمان کو یہ اللہ جل شانہ مخاطب ہو رہے ہیں نبی زبان سے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے میری بیٹی نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, اتنی نیک بخت ہے, عائشہ سے بھی زیادہ نیک ہے نا.
فاطمہ سے بھی زیادہ نیک ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ اور ابو بکر جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے آٹھوں کے آٹھوں, اور عثمان جس کو اللہ جل شانہ نے ایک ہی مجلس میں 20 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے, فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں, یہ عثمان سے بھی نیک ہوگا. اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ثلاث لا یؤخرن, اے لوگو تین چیزوں کو لیٹ نہ کیا کرو. الصلاۃ اذا حضرت, جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو لیٹ نہ کیا کرو. انما التفریط علی من لم یصلی الصلاۃ حتی یجیء وقت الصلاۃ الاخرى, وہ شخص گنہگار ہے کہ نماز کو اتنا لیٹ کر دیتا کرتا کرتا کہ اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے, اس لیے نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ جل شانہ وقت مقرر پر نماز کو بھیجا ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ثلاث لا یؤخرن والدین اذا حل, جس طرح نماز کو لیٹ نہیں کرنا, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دے دی ہے جو آپ نے ضرورت کے لیے قرض پکڑا تھا, اس قرض کو فوری طور پہ لوٹا دو. اس لیے قرض یہ مقراض سے ہے, مقراض کینچی کو کہتے ہیں, جس طرح وہ کپڑے کو کاٹ دیتی ہے, یہ قرض انسان کی عزت و عصمت اور عفت کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرنی چاہیے, جب ایک شخص کا جنازہ آیا اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اس پہ قرض کتنا ہے, فعلیہ دیناران, 2 دینار قرضہ. فتأخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابی کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ کے رسول اس کے قرضے کے ذمہ میں اٹھاتا ہوں, میں اس کا قرض ادا کروں گا. فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى علیہ, اللہ کے رسول جب یہ بات سنتے ہیں 2 دینار قرضہ اس کا یہ صحابی اتارے گا, آگے بڑھ کے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ, اگر 1,00,000 روپے قرض لے کے مر گئے کیا بنے گا, اور شہید کتنی سعادت مند ہستی ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یغفر للشہید الا الدین, قیامت کے دن شہید جو ہے جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, الا الدین, لیکن قرض بھی اس کا بھی معاف نہیں ہوگا. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی, والدین اذا حل والایم اذا حضر کفؤها, جب ایک نوجوان ہے, جب ایک شادی کر چکا ہے, اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے, یا وہ عورت ہے اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے, یا وہ کنوارا ہے, اگر اس کے برابر کا کوئی رشتہ مل گیا ہے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینی فليتق الله في الشطر الثانی, جس بندے کو اللہ نیک بیوی دے دیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, باقی آدھے میں وہ غور کر لے. معلوم یہ ہوا جس شخص کے پاس بیوی نہیں اس کا آدھا ایمان تو ویسے ہی دور ہے. اس لیے جو شخص اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے, اور اپنی آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس کو شادی کروانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں, تناکحوا تناسلوا فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, لوگو شادیاں کرو اور اللہ تمہیں اولاد دے گا, زیادہ اولاد ہوگی تو قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے, تم میرے فخر کا سبب بنو, تمہاری زیادہ اولاد ہوگی تو میرے فخر کا سبب بنے گی. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں, بچے 2 ہی اچھے. یہ مومنوں کی کلام ہے نا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, کائنات میں جو بھی شخص آ گیا اس کی روزی کا ذمہ کس کے پاس ہے بتاؤ, جس کو اللہ کافی ہو, جو اس کو کسی کی ضرورت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے, القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, اے لوگو میرے دل میں القا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی جان دنیا میں آ چکی ہے, جو بھی نفس دنیا میں آ چکا ہے, جب تلک اپنی روزی اور اپنا رزق کھا نہیں لے گا اس کو موت نہیں آ سکتی. اور آج یہ مومن کلمہ پڑھنے والا نماز پرہیزگار کہتا ہے بچے دو ہی اچھے ہیں. ذرا اس روایت کو مکمل سنو, ذرا اللہ کے رسول کیا فرماتے. فجاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے, یا رسول اللہ انی احببت امرأة ذات حسب ومنصب افأتزوجها, ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو حسب النصب والی ہے, منصب والی ہے, شادی کر لوں. الا انها لا تلد, لیکن سنا ہے کہ اس کے گھر میں اولاد نہیں ہو سکتی. فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا کہ شادی نہیں کرواؤ. ثم اتاہ الثانیہ, پھر دوسری مرتبہ آتا ہے, فقال له مثل ذلك, پھر وہی جو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں. ثم اتاہ الثالثہ, پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں وہ صحابی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, تزوج الولود الودود فانی مکاتر بكم الامم يوم القیامہ, ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تم سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں, ایسی عورتوں شادی کرو جن کی اولاد زیادہ ہو, کیونکہ قیامت کو میں فخر کروں گا اپنی امت کی زیادتی کی وجہ سے. ولا تكونوا كرهبانية النصارى, اور عیسائیوں کے پادری مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سنا کر آگے بات چلاتا ہوں. ابو ذر روایت کرتے ہیں, اے مسلمانوں یہ روایت سننے اور حفظ کرنے کے قابل ہے, اور خصوصاً لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر اپنا درجہ سمجھ بیٹھے ہیں اور شادی کے تو التفات نہیں کرتے, یا تو جہیز نہیں ہے یا مہر کی لعنت نہیں ہے کہ مہر اگر 400,000 ہوگا تب ہم بیٹی دیں گے. مہر جتنا انسان کی قدرت اتنا دے سکتا ہے, جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کرتے ہیں. دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل, اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے, یقال له عکاف بن بشیر التمیمی, اس کا نام عکاف بن بشیر تمیمی ہے. قال یا عکاف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عکاف هل لك من زوجہ, بیوی ہے, شادی کی ہوئی ہے؟ قال لا, نہیں اللہ کے رسول. ولا جاریہ, لونڈی بھی نہیں ہے. قال ولا جاریہ, لونڈی بھی نہیں ہے. وانت موسر بخیر, مال و دولت ہے؟ قال نعم وانا موسر بخیر, ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت. قال اذن انت من اخوان الشیاطین, اگر بیوی بھی نہیں, لونڈی بھی نہیں, مال و دولت بھی ہے, تو تم شیطان کے بھائی. لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم, اگر تم عیسائی ہوتے تو تم پادری ہوتے. شراركم وعذابكم, ان سنتنا النكاح, تمہیں معلوم نہیں ہماری سنت نکاح کرنا ہے. شرارکم عذابکم, تمہارے قوارے جو ہے سب سے شریر ہے, برے ہیں. واعراض الموتاکم عذابکم, اور سب سے گندی موتیں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قوارے ہی مر جاتے ہیں, شرط یہ ہے کہ ان کی زیادہ چھوٹی عمر نہ ہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, ویحک یا عکاف, تیرا برا ہو اے عکاف, اذ الشیطان تمرسون, شیطان کے باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو. مال الشیطان ابلغ من سلاح فی الصالحین من النساء, صالحین میں حملہ کرنے کے لیے سب سے بڑا تیر جو شیطان کے پاس ہے وہ عورت ہے. الا المتزوجون, سوائے ان لوگوں کے جو شادی شدہ ہیں. اولئک هم المطهرون من الخنا, یہ خیانت سے دور ہے اور پاک ہے. ویحک یا عکاف, تیرا برا ہو عکاف, انہن صواحب ایوب و داود و یوسف و کرسف, یہ تو عورتیں وہی داود والی عورتیں ہیں, ایوب والی ہیں, اور یوسف اور کرسف والی ہیں. فقال له بشر بن عطیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ, بشر بن عطیہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ من کرسف, داود علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں, یہ کرسف کون ہے؟ مسلم احمد کی روایت ہے. قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 سنة يصوم النهار ويقوم الليل, یہ کرسف وہ ہے, ایسا شخص تھا جو ساحل سمندر پہ رہتا تھا, 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا, دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا. إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها والعياذ بالله. اور ایک دن ایسا آیا ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس نے اللہ سے کفر کر دیا. وترك من عبادة الله اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا. ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتاب عليه اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ویحک یا عکاف اے عکاف تیرا برا ہو تزوج شادی کر لو فإلا فأنت من المدبذبین اگر تم نے شادی نہیں کی تم منافق بن جاؤ گے نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. عکاف بن بشیر التمیمی ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں زوجنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول اگر واقعی ایسی بات ہے تو میری شادی کر دو. اللہ کے رسول کے پاس رشتہ آ چکا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زوجتک کریمت بنت کلثوم من الحمیر یہ رشتہ کریمہ بنت کلثوم حمیر خاندان کی عورت کا رشتہ میرے پاس پہنچا ہے میں تیری شادی اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ تھے میرے بھائی شادی اور نکاح کی فضیلت کہ جو شخص شادی نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ روایت سے بالکل واضح ہے. کون سی ایسی بنیادیں اور اساسیات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض. اگر تمہارے پاس ایک ایسی عورت آ جاتی ہے ایک ایسا مرد آ جاتا ہے ترضون دینه وخلقه اس مرد کا خلق اور دین تمہیں پسند ہے فزوجو شادی کر دو. الا تفعلوه اگر تم نے کہا کہ گاڑی نہیں اگر تم نے کہا مربے نہیں الا تفعلوه اگر تم نے کہا کوئی بڑی پوسٹ نہیں الا تفعلوا اگر تم نے یہ کہا کہ یہ ہمیں مہر جو ہے وہ 200,000 دے گا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت فساد ہوگا. فتنہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئے اور اس عورت کا رشتہ کوئی دوبارہ لینے کے لیے تیار نہ ہو. یا یہ ہے کہ وہ ایسے حرکات کرتی ہے کہ اپنے والدین کو پریشان کر دے. یا یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنا سکون حاصل نہ کر سکے کیونکہ اس نے ایک دیندار کو ٹھکرا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے سب سے بہترین مال و متاع نیک عورت ہے. جہاں مرد نیک لینا ہے وہاں عورت کی بھی تلاش ہونی چاہیے تو اس کی جو اللہ کے قریب ہو اس کی نہیں جس کو نہ اپنے دوپٹے کا خیال ہے جس سے سنبھلتا نہیں اپنا دوپٹہ وہ کسی کا کیا سنبھالے گی کلیجہ کیا سنبھال سکتی ہے. اور آج کل تو وہی بات ہے نا میاں بیوی دونوں ہی بڑے مہذب ہیں بیوی کو یہ پردہ نہیں آتا اور میاں جی کو غصہ نہیں آتا دونوں ہی مہذب ہیں نیو ٹریڈیشن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ یہ منافق عورت ہے جو اپنے سر کو ننگا رکھتی ہے پردہ نہیں کرتی یہ جہنمی عورت ہے جہنم کے اندر الٹی لٹکائی جائے گی بالوں کے بل. رأيت امرأة معلقة بشعرها میں نے عورت کو دیکھا جہنم کے اندر الٹی لٹکائی ہوئی ہے. جبریل سے پوچھا جبریل جواب دیتے ہیں هي المرأة التي لا تغطي شعرها من الرجال یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو مردوں سے چھپایا نہیں کرتی. اللہ کے رسول نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا وکذا. وہ عورتیں جہنمی ہیں. کون سی عورتیں؟ جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. ممیلات وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. مائلات لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة, اور ان کے سر پہ ایسے جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے.
لا يدخلن الجنة, یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی عورت. ولا يجدن ريحها, اور نہ ہی عورتیں جنت کی خوشبو پائیں گی. وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا, حالانکہ جنت کی خوشبو تو کتنی مسافت سے جنتیوں کو آ جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے, تنکح المرأة لأربع, لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت يداك. اے لوگو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں چار چیزوں کو دیکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے, لحسبها اس کے حسب و نسب خاندان کو دیکھ کر, ولمالها اور اس کے مال و دولت کو دیکھ کر, ولجمالها اور اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر, ولدینها اور اس کے دین کو دیکھ کر. تو شادی کس سے کرنی چاہیے؟ لا تزوج النساء لحسنهن عسى حسنهن ان يطغيهن,
کسی عورت کے حسن کو دیکھ کر شادی مت کرو, یہی حسن اس کو دین سے دور کر دے گا, تمہیں بھی برباد کر دے گا. جمال الوجه مع قبح النفوس, جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس, ایک چہرہ خوبصورت ہو جتنا مرضی حسین ہو, اگر عقیدہ صحیح نہیں نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک مجوسی کی قبر کے اوپر کمکما بلب اور ٹیوب لگا دی جائے, کیا مجوسی پر روشنی پہنچے گی؟
اس کی مثال ایسے ہی ہے.
ولا تزوج النساء لأموالهن, کسی عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی نہ کیا کرو, عسى أموالهن أن يرضيهن, یہی مال و دولت ان کو برباد کر دے گا.
لا تنكحن لئيمة لمعيشة تبقى اللئيمة والمعيشة تذهب,
کسی کمینی عورت کے ساتھ اس لیے شادی نہ کیا کرو کہ مال و دولت والی ہے. کیوں کہ مال و دولت تو آنے جانے والی چیز ہے, یہ کمینی کی کمینی رہے گی اور مال و دولت ایک دن ختم ہو جائے گا.
ولا تزوج النساء, اور نہ ہی عورتوں سے اس کے خاندان کو دیکھ کر شادی کیا کرو.
کیوں؟ من بطع به عمل لم يسرع به نسب, اگر انسان عمل میں سست ہو, عقیدہ صحیح نہیں ہے, عبادات پوری نہیں ہے, تو اس کا خاندان کوئی بھی ترقی قیامت کے دن نہیں دکھائے گا.
قریش سے بڑھ کے کوئی بھی خاندان نہیں بڑا آیا, لیکن وہ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, اس لیے دین کو مقدم کیا کرو تاکہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت فرمائے اور تمہاری آخرت کا توشہ بن جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان, فإنه عدو للإنسان, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الله کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے اندر سے ہی انسانوں کی اولاد سے ہی بیویاں عطا کی ہے جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو, اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت کا ایسا رشتہ قائم کیا ہے. لم یرا مثل النکاح, لم یرا للمتحابین مثل النکاح, جس طرح میاں اور بیوی کے آپس میں تعلق اور محبت ہوتی ہے زندگی میں کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے رسول کے فرمان سے بالکل واضح ہے. ان فی ذلک لآیات, بے شک یہ نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو تدبر کرنا چاہتے ہیں, جو قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے فرمان کے اللہ کے رسول کے فرمان میں تفکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام جو نبی لے کر آیا ہے یہ کتنا عظمت والا ہے. بات یہ کر رہے تھے کون سی ایسی بنیادیں سب سے پہلے دیکھنی چاہیے اس کے بعد کسی کے ساتھ لنگری استوار کرنی چاہیے. سب سے پہلی ہم نے بیان کی بچہ نیک ہو عورت دیندار ہو کسی کے مال و دولت کو نہ دیکھو. ہاں اگر دین کے ساتھ مال و دولت ہے دین کے ساتھ حسب و نسب ہے دین کے ساتھ جمال ہے اگر ساری چیزیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن تقدیم جب دین کو کی جائے گی تو پھر اللہ جل شانہ اس پہ برکت ڈال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظرها سرته وإن أقسم عليها أضرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالي. تقوى کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مسلمان مومن کو ملتی ہے وہ نیک بیوی کی ملتی ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظته واطاعت زوجها وحفظته في نفسها ومالي. جو عورت پانچوں نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے قیل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور حکم ہوگا جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اگر جہنم میں عورت جائے گی اس کا بھی سبب بہت چھوٹا سا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انی رایتکن اکثر اہل النار. میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. سوال کیا گیا اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر وتکسرن اللعن. تم لعن تان زیادہ کرتی ہو گالیاں زیادہ بکتی ہو اور خامدوں کی اطاعت نہیں کرتی ان کی نشکری کرتی ہو. ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه. اللہ ایسی عورت پہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کے شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتی. بات یہ بیان کر رہے تھے میرے بھائی ایسی عورت جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے اور جب اس پہ قسم ڈال دیتا ہے تو پوری کرتی ہے اور جب وہ غائب ہو جاتا ہے گھر سے چلا جاتا ہے اپنی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کی اولاد اور مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ عورت سب سے نیک عورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بخير نسائكم في الجنه كل ولود ودود اذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى لا اكتحل بغمض حتى ترضى. جنتی عورت وہ ہے جو سب سے بہترین عورت ہے جب وہ ایک تو اپنے خامد سے سچی محبت کرتی ہے اس کی اولاد بھی زیادہ ہے. اگر خامد ناراض ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے تکبر نہیں کرتی کہ میں بخاری پڑی ہوئی ہوں میں بڑے خاندان سے ہوں اور میرا باپ فلاں ہے میرا باپ فلاں ہے. نہیں میرے بھائی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے. اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے قالت هذه يدي في يدك اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں ڈال کر کہتی ہے لا اكتحل بغمض حتى ترضى میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تلک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے. اور جو عورت جس کا خامد اس سے ناراض ہو اور اگر وہ سو جائے بات غضبان علیہا وہ عورت پہ ناراض ہو کے سو جاتا ہے لعنتها الملائکہ حتى تصبح اس عورت پہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس طرح نیک عورت لینی ہے اپنی بیٹی جو ایک درخت کا پتا نہیں ہے کہ توڑ کے دے دو گے. نہیں میرے بھائی قیامت کی مسئولیت ہے کہ تم نے بیٹی کہاں دی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اپنی بیٹی کو نکاح دیتا ہے اپنی کریمہ کو نکاح دیتا ہے اس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے. فقد قطع رحمها اس نے رحم کو کاٹ دیا ہے. اور رحم کیا ہے؟ پرندے کی شکل میں معلقتم بالعرش عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور آواز دے رہا ہے تقول من وصلنی وصلہ اللہ. اے لوگو جو صلہ رحمی کرتا ہے جو میرے ساتھ جوڑتا ہے تعلق جوڑتا اللہ کا ناطا اس سے جڑ جاتا ہے. ومن قطعنی قطعہ اللہ جو مجھے توڑ دے گا اللہ کا ناطا اس سے ٹوٹ جائے گا. اور اس بات کی وضاحت بیان کرنا مناسب خیال کروں گا جو شخص داڑھی کٹواتا ہے کسی بھی عالم کے پاس چلے جائے وہ فاسق ہے. کیونکہ اس نے فسق و فجور کا کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین سانچے میں اللہ جل شانہ انسان کو پیدا کیا ہے. خالف الیہود, خالف النصارہ, خالف المجوس, خالف المشرکین. اے لوگو, یہودی نہ بنو, عیسائی نہ بنو, مشرک نہ بنو, مجوسی نہ بنو. کیسے؟ اعف اللحا, داڑیوں کو معاف کر دو. اور جو شخص داڑھی منڈوا لیتا ہے, جاؤ کسی بھی عالم سے فتویٰ پوچھ لو, وہ شخص فسق و فجور کرتا ہے, فاسق ہے. وَمَن زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِن فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِيمَهَا, جو شخص ایسے شخص کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے, وہ شخص اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیتا ہے. آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائی, کچھ ایسی صفات ہیں جو عورت میں ہوں تو علماء بیان کرتے ہیں, جو مختلف احادیث سے مستنبط ہیں, کون سے شادی نہیں کرنی چاہیے. الانانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة والشداقة. انانة ایسی عورت کو کہتے ہیں, تکثر الانین, جو ہر وقت روتی رہے, اور یہ ماں کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے. والحنانة التي تحن الى غيره, جو عورت اپنے خاوند سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس کی نظریں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں. والمنانة التي تمن على زوجها, ایسی احسان جتلانے والی عورت جو ساری زندگی اس کی دوبر کر دیتی ہے کہ میرے باپ نے فرج لا کے دی, میرے باپ نے یہ کیا. ان عورتوں سے بچنا چاہیے. والحداقة التي تشتهي كل شيء, جو بھی چیز نظر آئے کہیں گی وہ وضو میں. حدیقہ سے ہے نا, حدیقہ باغ میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی. والبراقة تسقل وجهها, جس کے منہ پہ ہر وقت 12 بجے ہوئے ہوں, یہ ہوتا ہے. والشداقة اي السرتارة والمتكلمة كثيرا, جو ہر وقت باتیں ہی کرتی رہتی, نہ اس کو اللہ کے ذکر سے ہے نہ قرآن سے ہے. اور وہ عورت جیسے کہ ومن شريعة حمورابي قديما المرأة التي لا تحسن تربية اطفالها يلقى بها في النهر, یہ تو اسلام کی نعمت ہے کہ آج ہم پہ عذاب نہیں آتا. اسلام سے پہلے جو شریعتیں گزر چکی ہے, حمورابی کی شریعت میں لکھا ہے, ایسی عورت التي لا تحسن تربية اطفالها, جو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اقدار کے مطابق نہیں کرتی تھی, یلقى بها في النهر, اس کو اٹھا کے نہر میں پھینک دیا جاتا تھا. لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت ہے امت محمدیہ پر کہ اس کو عذاب سے بچایا ہوا ہے. آج ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دین نہ پڑھاؤ, کالجز میں بھیجو, یونیورسٹیز میں بھیجو, یہاں کیا سیکھتی ہے, دنیا کا ہر غلط کام سیکھ لیتی ہے. الا تربیت اولادها واحکام دینها, تعلمت کل شیء, ہر چیز سیکھ جاتی ہے. نہیں سیکھتی تو ایک اپنے دینی احکام نہیں سیکھتی, یا اپنے اولاد کی تربیت نہیں سیکھتی, بلکہ ہر دنیا کی غلاظت سیکھ لیتی ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اس خطبے کا اگلا حصہ جو منگنی سے شروع ہوگا, اس میں ولیمہ اور سارے جو طریقہ کار ہے شادی کا وہ بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور,
اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سامعين كرام, پچھلے خطبے میں ہم نے نکاح کا معنی اور نکاح کے فضائل اور اسی طرح جاہلیت میں ہونے والے 13 قسم کے نکاح ذکر کیے تھے, اور شریعت اسلامیہ میں جو نکاح جائز ہے اس کی بنیاد آپ کے سامنے رکھی تھی. نکاح کے فضائل کے بعد عورت کے اختیار کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج وہاں سے ہی ہم آگے چلتے ہیں. جب انسان کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے تو حالات کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ مجھے ویلنگ بھی ہے کہ نہیں, مل بھی سکتا ہے کہ نہیں. اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں یہاں شادی کر سکتا ہوں, پھر سب سے پہلے منگنی کا مرحلہ آتا ہے جس کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو ہریرہ روایت کے راوی ہے, ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. اے مسلمانو, ظن سے بچو, گمان جو ہے سب سے جھوٹی بات ہے, اور جسوسی نہ کیا کرو, اور تحسس کم سوئیاں بھی نہ کیا کرو, اور نہ ہی آپس میں حسد کیا کرو, اور نہ ہی آپس میں بغض رکھا کرو, اور نہ ہی پیٹھ پیچھے لوگوں کے بارے میں باتیں کیا کرو, اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يبيع على بيع اخيه. اگر منگنی کرنا چاہتے ہو تو پہلے سوچ لو, اگر تمہارے بھائی نے وہاں منگنی کی ہوئی ہے تو منگنی پہ تم منگنی نہیں کر سکتے. اور اگر کسی بھائی نے کوئی بیع کر لی ہے, اس بیع پہ اپنی بیع کو مقدم نہ کرو. عقبہ بن عامر, حتی یترک, یہاں تک کہ پہلی منگنی ٹوٹ نہ جائے, اس وقت تک کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ منگنی کا پیغام بھیجے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں, المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يخطب على خطبة اخی حتى يذر. جب تلک وہ چھوڑ نہیں دیتا, اس وقت تک جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ منگنی کا پیغام بھیجے. حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن له الخاطب, یا تو چھوڑ دے یا یہ ہے کہ وہ اس کو اجازت دے دے کہ میں وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا, تم کر لو. ابن عمر رضی اللہ عنہ ارضاہ بھی اسی طرح ہی روایت کرتے ہیں. جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم نے ہی یہاں منگنی کرنی ہے, تو کس عورت کے ساتھ کرنی چاہیے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت کمواری ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارضاہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تزوج الابکار فانہن اعذب افواہا وانتقوا ارحاما وارضا بالیسیر. تم کمواری عورتوں سے شادی کیا کرو, کیونکہ ان کے فوائد کون سے ہیں؟ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهَا, ان کے بول بھی میٹھے ہوتے ہیں. وَأَنْتَقُ أَرْحَامَا, اور ان کا رحم بھی بالکل صاف ہوتا ہے. وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ, اور وہ تھوڑی چیز سے راضی ہو سکتی ہے. اور جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, عَلَيْكُمْ بِشَوَابِ النِّسَاءِ, عورتوں میں سے جو جوان ہوں ان سے شادی کیا کرو. وَعَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ, اور ان عورتوں سے شادی کیا کرو جو کمواری ہو. فإنهن أقل خبا وأسخن أقبالا, ان کا چوتھا فائدہ یہ ہے, أقل خبا, وہ دھوکہ نہیں دیتی. اور جس کی شادی پہلے ہو چکی ہو وہ معاملات کو دیکھ چکی ہوتی ہے اور وہ دھوکہ بھی دے سکتی ہے. أقل خبا وأسخن أقبالا, جہاں وہ اس کا بول میٹھا ہوگا, جہاں اس کا رحم بالکل صاف اور نقی ہوگا, جہاں وہ تھوڑی چیز پہ راضی ہو جائے گی وہاں وہ دھوکہ بھی نہیں دے گی. وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا, اور آپ کا گرم جوشی سے استقبال کرنا بھی اس کا میزہ ہوگا. جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انہوں نے شادی کی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں, اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے, تزوجت بكرا ام سيبا، شادی کم وارث سے کی ہے یا شادی شدہ سے کہ جس کا خامد فوت ہو چکا ہے یا وہ مطلقہ ہے؟ کہا سیب کے ساتھ شادی کی ہے، پہلے اس کی شادی تھی اور اس کا خامد اللہ کے پاس جا چکا تھا. قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك وتضاحكها وتضاحكك، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، اور تم اس کے ساتھ مسکراتے، وہ تمہارے ساتھ مسکراتی. لیکن انہوں نے بہانہ بنایا، اور وہ اچھا بہانہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ اللہ کے پاس جا چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اور میری پانچ بہنیں ہیں، اگر میں ان طرح کوئی بچی لے آتا تو ان کی خصومت اور جھگڑے کی وجہ سے میں پریشان رہتا. میں ایک منجی ہوئی عورت لے کے آیا ہوں جس کا درجہ ماں کا ہوگا، جو اچھی ان کی پرورش کر سکے گی. جابر رضی اللہ عنہ وارضاه فرماتے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا خطب احدكم فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وان كانت لا تعلم. اگر کنواری سے کرنی ہے یا مطلقہ سے کرنی ہے، اصول یہ ہے کہ پہلے اس کو دیکھ لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم منگنی کرنا چاہتی ہو تو پہلے دیکھ لو. وان كانت لا تعلم، اگرچہ وہ نہ ہی اس کو پتا ہو کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. جابر رضی اللہ عنہ وارضاه اپنی منگیتر کو پل کے نیچے چھپ کر دیکھا اور اللہ کے رسول کو بتلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھنا چاہیے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضاه روایت کرتے ہیں، انہ خطب، انہوں نے منگنی کی اور منگنی کا پیغام بھیجا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظر الیہا، اس کو دیکھو، فانہ احرا ان یقدم بینکما، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم قیامت تک، جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہارے اندر مودت اور الفت اور مودت رہے گی اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پہلے سے ہی دیکھ لو. وَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، اور دوسرا یہ سبب ذکر کیا کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خلل ہوتا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا. جب منگنی کا پیغام بھیج دیا ہے تو پھر والدین کو کیا کرنا ہوگا؟ ابی موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ وارضاه فرماتے ہیں، اذا خطب احدكم يزوج ابنته، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، فلیستأمرها، وہ اس سے مشورہ کرے. اگر بغیر مشورے کے، بغیر اجازت کے شادی کر دی، وہ نکاح توڑا جا سکتا ہے. ان خنساء بنت حزام رضی اللہ عنہ وارضاها وكانت طيبة، یہ عورت خنساء بنت حزام جو سیبہ تھی، کمواری نہیں، جس کا خامد فوت ہو چکا تھا، زوجها اباها، اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے چاچے کے بیٹے سے کر دی، اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس کا دین اچھا نہیں تھا، وہ اپنے، اور اس نے آ کر فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس آئی اور فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے میری شادی کی ہے، لیرفع خسیسہ، اپنے اس دنی اور ایسے عجیب سے آدمی کو بلند مرتبہ دینے کے لیے میں اس کو پسند نہیں کرتی. فرد نکاحہا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کہ بخاری میں موجود ہے، کہ اللہ کے رسول نے اس کے نکاح کو فسخ کر دیا تھا. فَلْيَسْتَأْمِرْهَا فَإِنَّ السَّيِّبَ تُعَرِّبُ عَن نَّفْسِهَا، جو عورت شادی شدہ تھی، اس کو طلاق ہو چکی ہے، یا خامد اللہ کے پاس چلا گیا ہے، وہ خود بول کر بیان کر سکتی ہے کہ میں یہاں کروانا چاہتی ہوں اور یہاں نہیں کروانا چاہتی. وَإِنَّ الْبِكْر تُسْتَأْذَن وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَسُكَاتُهَا وَصُمْتُهَا، اور جو عورت کمواری ہوتی ہے، اس کا خاموش ہونا ہی اس کی اجازت ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ وارضاها فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اذا حللت فآذنینی فآذنتہ، کہ جب تم حلال ہو جاؤ، جب عدت کے ایام گزر جائیں، تو مجھے خبر دیجئے گا. میں نے خبر دی. فخطبها معاویہ وابو جہم واسامہ بن زید، تین آدمی نے منگنی کا پیغام بھیجا، معاویہ، ابو جہم، اسامہ بن زید. اللہ کے رسول سے مشورہ کیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما معاویہ فصعلوک، رہا معاویہ، وہ تو بیچارہ غریب ہے، وہ خود بھی کھانا نہیں کھا سکتا تمہیں کیسے کھلائے گا.
وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَمْ يَزَلْ عَصَاهُ عَلَىٰ عَاتِقِ وَكَانَ ضَرَّابُ النِّسَاءِ. اور ابو جہم جو ہے
وہ ہر وقت اپنے کندھے پہ لاٹھی رکھتا ہے, عورتوں کو مارتا بڑا ہے, تم برداشت کر سکو گی؟
وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد,
اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. اور منگنی کیسے کرنی ہے میرے بھائی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے, ان من یمن المرء اظہر النکاح واخف الخطبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو ظاہر کرو, اعلانیہ کرو, چھپا کر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ بدکاری ہوتی ہے, وہ نکاح نہیں ہوتا. اور منگنی اس کو چھپا کر کرو. استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان, جو ایسا کام کرنا چاہتے ہو چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو تاکہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. لیکن آج کے مسلمان یہ کہتی ہے کہ ہمارا پھر مورال کیسے بلند ہوگا, ہم اپنے مورال کی بلندی کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے منگنی پہ خرچ کر دیتے, یہ موم بتیاں جا رہی ہیں, یہ کچھ جا رہا ہے, یہ مہندی لے کر جا رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 4 دن کے بعد جو ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے, اور جو قرضہ لینے والے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور پوری زندگی برباد کر لیتے. جب اللہ کے رسول کے فرمان کی نافرمانی ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها تیسیر خطبتها وتیسیر نکاحها وتیسیر صداقها. اگر عورت کی برکت کا پتہ لگانا ہے کہ کون سی عورت با برکت ہوگی, اور قیامت تک جب تک میری زندگی ہے اس کی زندگی اور میری زندگی اور میرے گھر میں برکت رہے گی, اس کی 3 نشانیاں ہیں. اس کی منگنی بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے, اس کا مہر بھی بڑا آسان ہوتا ہے, اور اس کا نکاح بھی بڑا آسان ہوتا ہے. یہ نہیں جیسے آج ہم نے بھی اصول بنا لیا ہے کہ جوتیاں چٹ کھاؤ گے تو تب ہی بیٹی ملے گی, یا یہ ہے کہ 2 لاکھ مہر دو گے تو بیٹی دیں گے. بیچ رہے ہو نا؟ ان المرأة ليست سلعة تباع وتشترى, یہ کوئی خریدنے کی چیز نہیں ہے جس کو بازار میں لا کر اس کی قیمت لگائی جائے کہ 2 لاکھ رکھو وگرنہ ہم رشتہ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے میں بیان کروں گا کہ جس میں یہ حقیقت واضح ہوگی. اب منگنی ہوئی ہے چھپا کر, اس کے بعد مرحلہ ہے نکاح کا. نکاح میں افضل نکاح کون سا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضاه روایت کرتے ہیں, خیر النکاح ایسرہ, سب سے بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو آسانی سے ہو جائے. یہ نہیں کہ اپنے اوپر ایک نہیں 5-5 لاکھ جو ہے وہ قرض اٹھا لیا جائے. خیر النکاح ایسر, اور عائشہ رضی اللہ عنہ وارضاها فرماتی ہے, ان اعظم النکاح برکت ایسرها معونت, سب سے بہترین برکت والا اور عظمت والا نکاح وہ ہوتا ہے, ایسرہ معونت, جو بالکل آسانی سے اور بغیر تکلیف اٹھائے ہو جائے, جس پہ خرچہ کم ہو. اس نکاح کے لیے کچھ شرائط شریعت نے مقرر کی ہے. سب سے پہلی شرط, کوئی عورت اپنی مرضی سے نکاح نہیں کروا سکتی. جیسے کہ پچھلے خطبے میں ہم نے ایک نہیں کئی دلائل دیے کہ یہ نکاح بدکاروں کا نکاح ہے اور یہ زانیوں کا نکاح ہے, کہ نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے, اور وہ کورٹ میرج کر رہے ہیں, عدالت میں جا کے بیانات ہوتی ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. جلد الناکح والمنکح, عمر رضی اللہ عنہ وارضاه ان کے پاس ایسا کیس آتا ہے, دونوں کو کوڑے لگائے کہ تم بدکار ہو, لا عجیزہ, میں ایسے نکاح کو جائز قرار نہیں دے سکتا جس کو اللہ کے رسول نے جائز قرار نہیں دیا. لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, کوئی بھی نکاح اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ولی نہ ہو, باپ نہ ہو عورت کا, اس کا بھائی نہ ہو یا اس کا چچا نہ ہو, اس طرح کے جو محرم اس کے حضرات ہیں, جب تک وہ موجود نہ ہو, ایک ہی خواہ ہو, جب تک وہ موجود نہیں ہے نکاح نہیں ہو سکتا. وشاہد عدل, اور دو انصاف پسند گواہ نہ ہو, اس وقت تک وہ نکاح نہیں, بدکاری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عائشہ روایت کی راویہ ہے, أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروا لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے, وہ نکاح جائز نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہوتا کیا ہے, یہ لوگ جو مولویوں کے خلاف اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے مادر کدھر آزاد کر لیتے ہیں کہ مولویوں کو ہم جانتے ہیں, یہ ایسی پردے پردے کی کہا کرتے ہیں اگر یہ جنت میں چلے گئے ہم دو فٹ پہلے جائیں گے. جب کو ایجوکیشن کرواتے ہیں اور ڈگری ہولڈر بنانے کے لیے اپنی بچی کو گھر سے نکالتا ہے پھر آپس میں دوستی بنتی ہے اور وہ بیٹی بھاگ جاتی ہے کورٹ میرج کرتی ہے, عورت اس کا نکاح پڑھاتی ہے, کبھی سائمہ کے پاس چلی گئی کبھی کسی کے پاس چلی گئی اور نکاح ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي المرأة التي تزوج نفسها. کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی اور کوئی عورت اپنا نکاح نہیں پڑھا سکتی. وہ زانیہ ہے, وہ بدکار ہے, وہ داشرہ ہے, گشتی ہے جو اپنا نکاح خود پڑھاتی ہے یا کسی عورت سے پڑھاتی ہے. اور اگر اس بات سے کام چھوٹ جائے جان چھوٹ جائے تو ان لوگوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے جو عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں بڑے بڑے بخاری پڑھنے والے بھی. 300,000 لکھو لکھ کر دو کہ ہم جو ہے اس کو 10 مرلے کا پلاٹ دیں گے. اب ایک شخص کے پاس بیچارے کے پاس ذاتی مکان جو ہے وہ 4 مرلے کا ہے, آپ کو 10 مرلے کہاں سے دے دیں؟ ان احق الشروط أن يؤفى به ما استحللتم به الفروج. المسلمون على شروطهم, شرط لگائی جا سکتی ہے لیکن شرط وہ الا شرطا احل حراما او حرم حلالا, وہ شرط جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. وان كان 100 شرط, اگر ایسی 100 بھی شرطیں ہوں وہ 100 کی 100 ہی باطل ہے, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. نکاح کے وقت مہر دینا مرد کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 فرامین اس بات پہ دلالت کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. عورتوں کو ان کا مہر جو ہے وہ خوش دلی سے دو اور اگر وہ راضی ہو کر خوش دلی سے وہ سارے کا سارا تمہیں واپس کر دیں تو پھر کھا لو اس کو سہتا پچتا. لیکن یہ نہیں کہ پہلے ہی دن گن پوائنٹ اس سے لکھوا لیجیے, لکھو جو میں نے آپ کو مہر دیا واپس کرو گی, یہ جائز نہیں. قیامت کو پوچھا جائے گا اور اس کا حساب اللہ لے گا. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں خیر الصداق ایسر, سب سے بہترین مہر وہ ہے جو آسان ہو. اور عامر ابن ربیعہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت بنعلین على نعلین فقال وهل رضیت بنفسك ومالك قالت نعم فاجازه. بنی فزارہ کی ایک عورت نے شادی کی, مہر میں صرف ایک جوتی لی. تزوجت على نعلین. اللہ کی رسول پوچھتے ہیں راضی ہو جوتی پہ نکاح کر سکتی ہو؟ ارضیت من نفسك ومالك, راضی ہو؟ قالت نعم, میں نے اسلام کو دیکھا ہے مجھے مال نہیں چاہیے. فاجازہ, کہا آپ کا نکاح ہو گیا. جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لو ان رجلا اعطى امرأة ملء يديه كانت له حلالا. اگر کوئی شخص مہر میں دو ہاتھ بھر کے کھانا دے دے تو وہ نکاح کر لے تو یہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہ وارضاہا, میں نے عائشہ سے سوال کیا کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے مہر کتنا دیا تھا؟ قالت كان صداقه لأزواجه صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول نے جو اپنی بیویوں کو صداق جو مہر دیا تھا وہ کتنا تھا؟ 12 اوقیہ ونش, ساڑھے بارہ اوقیے، بارہ اوقیے اور ایک نش.
قالت اتدری من نش، جانتے ہو نش کس کو کہتے ہیں نوشا؟
قلت لا، میں نہیں جانتا.
قالت نصف اوقیہ،
نوشا یہ آدھے اوقیوں کو کہتے ہیں، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو ساڑھے بارہ اوقیے 500.
فَتِلْكَ 500 درہم،
یہ 500 درہم بنتا ہے جو بیویوں کو دیا تھا، اور وہ 140 ریال بنتے ہیں، اور 140 ریال کے آج بھی 2240 روپے بنتے ہیں. یہ کائنات کے سردار مہر دے رہے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں، لوگو
الا لا تغالوا فی صدقۃ النساء، عورتوں کو زیادہ مہر نہ دیا کرو، فانها لو كانت مكرمۃ فی الدنیا او تقوى عند اللہ لکان اولیکم بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
مہر زیادہ نہ دیا کرو، اگر یہ دنیا میں عزت کا باعث ہوتا اور اللہ کے ہاں تقوی کا باعث ہوتا زیادہ مہر دینا، زیادہ لائق تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ دیتے، کیونکہ وہ کائنات کے سردار تھے. ما اصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجی اکثر من 12 اوقیہ، اللہ کے رسول نے 12 اوقیے اس سے زیادہ مہر نہیں دیا. وعلی الموسر قدره وعلی المقتر قدره، جتنی کسی کے پاس قوت ہے طاقت ہے اس کے مطابق وہ خوشی سے مہر ادا کرے بغیر کسی پابندی کے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ارضاہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، هل عندك شيء تصدقها، کوئی ہے چیز جو مہر دو گے اس عورت کو؟ قال لا، ما عندي الا ازاری، صرف یہ تہبند ہے اور تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. قال لو اعطیت ازارک جلست لا ازار لک، اگر یہ تہمت بھی دے دو گے تو پہنو گے کیا؟
التمس، جاؤ کوئی چیز ڈھونڈ کر لاؤ.
فلم یجد شیئا، کوئی چیز نہیں ملی. ما اجد شیئا، اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا.
قال التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، خواب وہ
لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. قال فالتمس فلم یجد شیئا، جا کر ڈھونڈتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، وَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الشَّيْءِ، قرآن کچھ یاد کیا ہے کہ نہیں؟
قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا، ہاں اللہ کے رسول یہ بھی سورت یاد ہے، یہ بھی سورت یاد ہے، اور یہ بھی سورت یاد ہے. قَالَ زَوَّجْتُكَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہی تیرا مہر ہے جو تجھے سورت یاد ہے، اپنی بیوی کو یاد کروا دینا اور یہی تیرا مہر ہے.
آج مسلمان اس کو بھول چکے ہیں، وہاں کہتے ہیں لکھو، مہینے کا 10,000 خرچہ دوں گا. پہلے مہینے کہتے ہیں اچھا تجھے خرچہ دوں میں، وہ تو میں نے وقتی طور پہ کہا تھا. یہ تو قیامت کو پتا چلے گا نا کہ وقتی طور پہ کہا تھا کہ ابدی طور پہ کہا تھا. انس رضی اللہ عنہ ورضاہ روایت کرتے ہیں، ان ابا طلحہ خطب ابو طلحہ ام سلیم، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ورضاہ ام سلیم کو پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. فقالت ام سلیم، مثلک یا ابا طلحہ لا يرد،
اے ابو طلحہ تیرے جیسے کو جواب نہیں دیا جا سکتا، اللہ نے بڑی ذہانت اور فطانت دی ہے.
ولكنك رجل كافر وانا امراه مسلمه، لیکن تم کافر ہو، تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میں اسلام لا چکی ہوں، میں نکاح نہیں کر سکتی.
فلا يحل لي ان اتزوج، میں نکاح نہیں کر سکتا. فان تسلم فذاك مهري ولا اسالك غيرا، اگر تم آج اسلام کو قبول کر لو تیرا اسلام میرا مہر ہے اور میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی.
فاسلم فكان ذلك مهرها، اس شخص نے اسلام کو قبول کر لیا اور دونوں کی شادی ہوگی، اور یہی ام سلیم کا مہر قرار دیا گیا.
مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے میرے عزیز بھائیو، کہ قرون اولی میں کیسے نکاح ہوا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لبیبہ روایت کرتے ہیں، لو ان رجلا من استحل بدرہم فی النکاح فقد استحل، جو ایک درہم بھی دے کر شادی کر لیتا ہے اس کے لیے اس کی عورت حلال ہے. وفی روایت اخرى ولو علی سواک من اراک،
اگر پیلو کی ایک مسواک بھی دے دے اپنی بیوی کو تو تب بھی یہ مہر بن سکتا ہے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھو کتنے نے کہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف. نکاح جب کرو اعلانیہ کیا کرو اور مسجد میں نکاح پڑھایا کرو. کیسے پڑھایا کرو؟ نسائی کو اٹھاؤ، مسلم کو اٹھاؤ، دارمی کو اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح میں الفاظ بولا کرتے تھے وہی خطبہ حاجہ جو آپ نے جمعہ میں شروع میں سنا تھا، اس خطبے کو پڑھنے کے بعد ثم یذکر حاجتہ، پھر وہ اپنی حاجت کو بیان کرتے کہ فلاں شخص کا فلاں کے ساتھ جو ہے اوجبت علیک، اے اللہ کے بندے میں تجھ پہ واجب کرتا ہوں اس عورت کی مسئولیت، اس کی رہائش جو ہے، اس کا کھانا پینا جو ہے. وہ مرد کہہ دیتا قابل تو، میں نے قبول کیا اور نکاح ہو جاتا تھا. آج ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے جن کو شک ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی تو مسلمان رہا، جب نکاح کا وقت آتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، چھ کلمے پڑھانے پڑتے ہیں. ایسے ایک کلمے سے بھی تو مسلمان نہیں ہوگے، چھ پڑھو. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں میرے عزیز بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ربیع بنت معوذ، روایت کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل حين بني عليه. عائشہ فرماتی ہے جس وقت میرا نکاح ہوا اللہ کے رسول میرے پاس آئے، بنا کرنی تھی، فجلس على فراشی، میری چارپائی پہ بیٹھ گیا ہے. کہ مجلس کی منی، اے ربی بنت معوی جس طرح تو بیٹھی ہے اس طرح. فجعلت جویریات یضربن لنا بالدفوف، کچھ بچیاں آئیں اور انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کیے. وَيَنْدُبْنَ مِنْ آبَائِ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِ يَوْمَ بَدْر، جو بدر میں شہید ہو چکے تھے ان کے بارے میں ندبہ کرنا شروع کر دیا ان کی یاد میں. اور کرتی گئی، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ، ایک بچی کہنے لگی، وَفِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے اندر ایسے رسول بھی موجود ہے جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اللہ کے رسول دیکھنا شروع کر دیا، فرمایا خاموش ہو جاؤ، دعی ہادی، چھوڑ دو اس بات کو، یہ بات غلط تم کہہ رہی ہو، میں کل کے بارے میں نہیں جانتا. بخاری کی روایت ہے. فَقُولِ بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ، اور وہی بات کہو جو تم کہنا چاہ رہی ہو اپنے شہداء کے بارے میں. اب نکاح ہوا، آپ بھی نکاح کرتے ہیں اور چہارے تقسیم ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے روایت آئی ہے، شاید مخطوطات میں ہو، ہمیں تو نہیں مل سکی. کوشش کریں گے، بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی روایت جو ہے وہ ڈھونڈ کر دے دیں. بٹ آکل علوم میں ہوگی، جو اتنی موٹی تاریخ کی کتاب ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بیان کیا. ہماری دنیا کے اندر آج بھی نکاح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ادھر نکاح کی طرف ہم جا رہے ہیں، ادھر ایک یا دو یا تین حضرات اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے تصویریں اتوا رہے ہیں. مرد بھی، عالم بھی، قاری بھی، یہ سارے کے سارے اس گناہ بے لذت میں ملوث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن عباس روایت کے راوی ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سب سے سخت عذاب قیامت کو جن لوگوں کو ہوگا وہ تصویریں اتارنے والوں کو ہوگا. اور اللہ فرمائے گی احیو ما خلقتم، جو تم نے تصویریں بنائی تھی آج ان میں جان بھی ڈالو. لیکن کوئی شخص ایسا کام نہیں کر سکے گا. ایک طرف دیکھتے ہیں تصویریں اتر رہی ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں ناچ ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، باجے اور تبلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران ابن حسین روایت کرتے ہیں، ان فی الامت خسفا ومسخا وقذفا، اس امت محمدیہ میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا اور قذف ہوگا. کیا مطلب؟ یہ امت جو ہے آرام سے سوئی ہوگی اور پوری کا پورا علاقہ زمین کے اندر چلا جائے گا، اور سوات کو سوئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے کوئی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا، اور شراب پینی شروع کر دی جائے گی. اور میرے عزیز بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلہ، جب میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں گی، جن میں سے یہ بھی ہے وارتفعت الاصوات فی المساجد وشربت الخمور، جب شراب پینی شروع کر دی جائے گی اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونی شروع ہو جائیں گی، مسجد انما ہی لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، یہ قرآن کی تلاوت اور نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں دنیا کے حساب و کتاب اور اونچی آوازیں ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا اَوْ خَسْفًا اَوْ مَسْخًا، پھر انتظار کرو سرخ آندیاں آئیں گی، اللہ کا عذاب مسلط ہوگا، کیسے؟ تم رات کو سو جاؤ گے، صبح کی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا، یا پورے کا پورا علاقہ زمین بوس ہو جائے گا. اور دنیا میں تکبر کے ساتھ ٹہل کر وسکی پینے والوں ذرا غور سے سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا من شرب الخمر کأسا لم یقبل منه 40،
جو شخص ایک گلاس پی لیتا ہے شراب کا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ومن شرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطه، قیامت کا دن ہوگا اللہ جل شانہ اس کو سزا کے طور پہ نہر غوطہ سے غلاظت پہ لائیں گے. قیل یا رسول اللہ یہ شراب پینے والا ہے، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما نهر الغوطه، اے اللہ کے رسول یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ قال یجری من فروج المومسات والعیاذ باللہ، ایسی غلیظ اور گندی نہر ہوگی جو بدکار اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر آئے گی،
شرابیوں کو اس سے پانی پلایا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے. ایک طرف تصویریں ہیں، ایک طرف وسکی ہے اور باجے اور تبلے ہیں، دوسری طرف بڑے سے بڑا چوہدری جو ہے اور دیندار بھی جو ہے اپنے گلے میں سونا پہنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کے پہنی ہوئی ہیں. جی مجھے منگری میں ملی تھی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را علی ید رجل خاتما من ذهب فنزعه فطرحه، اللہ کے رسول ایک انگوٹھی ایک بندے کی انگلی میں دیکھتے ہیں جو سونے کی تھی، اس کو اتارا اور پھینک دیا اور فرمایا یحمد احدکم الى جمرۃ من نار، یہ تم جہنم کی چنگاری اپنے ہاتھ میں پہنتے ہو. یہ انگوٹھی نہیں ہے. دوسری طرف میرے بھائی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے مستعد نہیں کرتے، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو اللہ جل شانہ کے رسول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید بال آ جاتا ہے، سوال کرتے ہیں یا ربی ما ھذا، اے اللہ یہ سفید کیا آ گیا ہے؟ قال ھذا وقارک، یہ تیرا وقار ہے، یہ تیرا سکونت ہے. قال ربی زدنی وقارا، اے اللہ اگر یہ وقار ہے، یہ حلم ہے، بردباری ہے تو مجھے اور دے دے. لیکن آج کا بوڑھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا بوڑھا بنایا ہے اور اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، یہ خضاب لگا کر داڑھی کو بھی اگر قسمت میں ہو تو وہ بھی کالی اور سارے سر کو بھی کالا کر کے آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یخون قوم یخضبون بالسواد، لوگ جو ہے خضاب لگائیں گے اور ایسا کالا خضاب لگائیں گے کہ حواصل الحمام جیسے کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے. لا یریحون رائحة الجنة، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. دوسری طرف بوڑھوں کی بات تو چلی گئی، نوجوانوں کی طرف آؤ، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مسلمان جو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ آج اس کے بھائی کی شادی ہوئی، آج اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا ہے، وہ یہودی بن کر عیسائی اور مجوسی بن کر اور مشرک بن کے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خالف الیہود خالف النصارہ خالف المشرکین خالف المجوس، لوگوں مجوسی نہ بنو، لوگوں عیسائی نہ بنو، یہودی نہ بنو، مشرک نہ بنو. سڑکوں پہ نکل کر ٹائر جلا کر تم یہ مظاہرہ کرتے ہو کہ امریکہ سے جہاد کریں گے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جہاد کریں گے، یہ یہودیت جو تمہارے چہرے پہ ہے اس کو کہاں پھینکو گے؟ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اٹھا کے دیکھ. کیسی مسلمانی ہے آج ہماری میرے بھائی؟ جو شخص اپنے 5 فٹ کے جسم میں اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا، ووٹ کے یہ نعرہ لگائے کہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنا چاہیے،
لغو بات ہے میرے بھائی،
یہ بات ماننے کے قائل نہیں ہم، کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ 5 فٹ کا جسم ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت کے بعد میرے کنٹرول میں ہے نا، جب میں چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں بولتا ہوں، جب چاہتا ہوں خاموش ہو جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں کھاتا ہوں کھیلتا ہوں سو جاتا ہوں. اگر اس 5 فٹ میں اسلام کا نفاذ ممکن نہیں جو میرے کنٹرول میں ہے اللہ کی مشیت اور ارادے کے بعد، تو پھر گھر میں کنٹرول، معاشرے میں اور پاکستان میں، دنیا میں اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ ارے بھائی سب فراڈ ہے، دھوکا ہے اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو بھی دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو بھی, لیکن دھوکہ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اللہ نے تو حسین بنایا تو ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید میں حسین نہیں, پھر اس لیے اس سنت رسول کو کاٹ کر وہاں پھینکتا ہے. یہ انسان, یہ غیرت مند جو اسلام پہ غیرت مند ہے نا, کہ جہاں بول و براز اور گندگی جاتی ہے وہاں سنت رسول کو پھینک دیتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ایک طرف یہ نوجوانوں کی حالت ہے, دوسری طرف ان امت اسلامیہ کی عورتوں کی حالت ہے جو کنیزیں ہیں بتول کی اور سڑکوں پہ ناچتی ہے کنیزیں بتول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. پردے اترے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صنفان من اہل النار, دو قسم جہنمی ہیں, نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كعصن مثل البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوتا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں, مرد ان کی طرف جھانکتے ہیں اور آنکھیں مارتے ہیں, اور عورتیں ان کی طرف دیکھتی اور مذاق کرتی ہیں, اور ان کے سروں پہ جوڑے ہوتے ہیں, اتنے جوڑے اونچے ہوتے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. لا يدخلن الجنہ, یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. یہ مسلمان شادی کرنے آ رہا ہے اور بعض عورتیں تو اس سے بھی آگے گزر جاتی ہیں, صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اپنا حسن و جمال اور زلالت کو پورے طور پہ حاصل کرنے کے لیے. مسلمان ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان واقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. سب سے قریب اللہ کے عورت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں بیٹھی ہو. جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے. جب گھر سے نکلے تو شیطان جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے, کندھے پہ کندھا رکھ کے یہ بیٹا اور بیٹی پڑھ رہا ہے, پھر شیطان کہاں چلا جاتا ہے, سو جاتا ہے. اپنی عقلوں پہ ماتم کرو مسلمانوں, جنہوں نے اپنے پاس سے ہیلے اور بہانے بنا لیے, میری بیٹی تو دیکھتی نہیں, وہ آنکھ نہیں اونچی کرتی. وہ فاطمہ سے بھی زیادہ نیک ہوگی, عائشہ سے بھی زیادہ حیا والی ہوگی. اور اللہ کے رسول کو عثمان رضی اللہ عنہ ارضا, جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, ابو بکر جس جیسا اللہ کے رسول کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے, اس پہ شک تھا نا, کہا تھا صحابیہ کو کہ ابو بکر سے پردہ کرو, عثمان سے پردہ کرو. شک تھا نا اپنے صحابہ پہ. پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا عذاب بڑا ہے میرے بھائیوں. پردہ اگر دل کا ہوتا ہے تو دل تو سینے کے اندر ہے, قمیض اور شلوار کی کیا ضرورت ہے. کبھی سوچا تو کرو ہماری بات کا معنی کیا نکلتا ہے. یہ بات صحابیات کو تو پتہ نہیں چلی. ام خلات رضی اللہ عنہ وارضاها میدان کارزار میں گھوڑے پہ سوار ہے, وہی منتقبہ نقاب کیا ہوا ہے, پردہ کر کے آئی ہے اور سوال کرتی ہے میرے بیٹے کا کیا حال ہے. صحابہ بڑے تعجب کرتے ہیں, تسألینی عن ابنکی وانت منتقبہ, میدان جہاد ہے, میدان کارزار ہے اور یہاں کچھ تخفیفات ہوتی ہیں, یہاں اتنی پابندی نہیں ہے اور تم نے پھر بھی نقاب کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے. صحابیہ کیا جواب دیتی ہے, ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. اے اللہ کے بندو, اگر میرا بیٹا قتل ہو چکا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی, وہ تو سلامت ہے. لیکن آج کی عورت کو کیسے سمجھایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا, رأیت امرأة معلقة بشعرها, ایک عورت جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے, ننگی ہے اور بالوں پر لٹکی ہوئی ہے. میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے, جبریل جواب دیتی ہے ہی المرأة التي لا تغطي شعرها من الرجال, یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو مردوں سے چھپایا نہیں کرتی تھی. آج اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے, جہنم میں الٹی بالوں پہ لٹکی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک طرف بے پردہ عورت ہے, دوسری طرف وہ عورت ہے جس نے وگ لگائی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات المغيرات لخلق الله. اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پہ جو وگ لگاتی ہے, جو بال نقلی بال اپنے سر پہ لگاتی ہے, اور ان پر بھی ہے جو لگوانے جاتی ہے, اور ان پر بھی جو اپنے دانتوں میں سوراخ کرواتی
چاہتی ہیں، جو کرنے والی ہے، جو کروانے والی ہے، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے چہروں پہ نشانات بناتی ہے، اور ان پر بھی ہے جو بنواتی ہے، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنی آنکھوں کے اوپر بالوں کو صاف کرتی ہے حسن کے اضافے کے لیے، یہاں سے بال کاٹ دیتی ہے۔
کٹوانے والی اور کاٹنے والی دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آج مردوں کو بھی شک ہو جاتا ہے، وہ بھی یہاں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، شاید حسن میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے بھائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چار قسمیں کھانے کے بعد فرمایا میں نے بہترین انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ خالق قسمیں کھائے چار، اور اپنی جو صنعت ہے، جو اس نے پیدائش جو پیدا کی ہے چیز، اس کے بارے میں کہے چار قسمیں کھانے کے بعد کہ بہترین پیدا کیا ہے، اور ہم کہے نہیں ہم ایسے اچھے نہیں لگتے۔ بیوی کہتی ہے تم مولوی بن گئے ہو، عورت کو حکم دیا ہے پردہ کر، وہ کہتی نہیں فرنچ کٹ ہونا چاہیے۔ ایک طرف بے پردگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ آ جاتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس، بخاری کو اٹھا کے دیکھو، ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها، ایک عورت اپنی بچی کی شادی کرتی ہے، فتمعت شعر رأسها، اس کے بال سارے کے سارے سر کے اڑ جاتے ہیں، کوئی بال نہیں رہتا۔ ایک تو ہے نا بال ہے لیکن ان کو لٹے بناؤ، نئے بال لگا کر کچھ کرو، ایک بال ہی نہیں ہے۔ فذکرت له ذلك، وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس آتی ہے، یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے افأصل فی شعرها ان زوجها امرنی ان اصل فی شعرها، اس کا خامد کہتا ہے کہ ابھی نئی دلہن ہے اس کے بال لگوا دو، کیا میں بال اس کے لگوا دوں؟ قال لا انه لعن الوالصات انه لعن الواصلات، نہیں یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے لعنت کی ہے واصلات پہ جو اس طرح کا کام کرتی ہے۔ دوسری طرف یہ مسلمان عورت بخاری پڑھنے والی بھی جو ہے اپنے اتنے اتنے ناخن لے کر آتی ہے، کہتی ہے پھر کیا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں کہ دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے تاکہ صفائی بڑی اچھی طرح ہو جائے، اور وہی چیز جو ہے غذا انسان کے بنے، بڑی اچھی بات ہے، مسلمانوں کی سوچ ہے نا۔ اور اللہ جل شانہ نے بڑا اچھا فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جب یہ مسلمان قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے یہ گاؤں ڈنگا نہیں بنتا بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ انہ وقت لہم 40 لیلۃ تقلیم الاظفار وحلق العان واخذ الشوارب، 40 دن آخری مدت ہے کہ ناخن ضرور کاٹے جائیں اور مونچھیں بھی کٹوائی جائیں اور جسم کی صفائی بھی کی جائے۔ اب یہ دوخ اپنی برات کو لے کر آ رہے ہیں، اب کھانے کا وقت آ جاتا ہے، وہاں بھی اللہ کے فضل سے کھرلیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ مسلمان داڑھی والا بھی جو ہے بڑے سے بڑا جو ہے یہ بھی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم والعیاذ باللہ، وہ لوگ یہ کافروں کا کھانا ہے جو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، جو گائیوں کی طرح بھینسوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ والنار مثوى لهم جہنم ہے۔ لیکن ہمیں کبھی حیا ہی نہیں آئی کہ ہم یہ کہہ ہی دیں کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے، اور ساتھ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہیں وہ ڈرگس کر رہی ہے عورت، کبھی ان گھر والوں نے اپنے دادا ابو کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، رحمت کا فرشتہ ہے نا یہ، جس وجہ سے اس کو دیکھ کر اور بھی فرشتے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد فانما انا عبد، میں بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ ورضا سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو کھڑا ہو کے پیتا ہے یہ بہت غلط بات ہے، فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کیا خیال ہے کھانے کے بارے میں، جواب دیا ذلك شر واخبث،
یہ خبیث چیز ہے، گندی چیز ہے کہ کھانا کھڑا ہو کے کھایا جائے، یہ تو گائیوں کا اور بھینسوں کا کام ہے، یہ تو مسلمانوں کا تو کام ہی نہیں ہے. اور قرآن نے تو کافروں کا پھر نقل کیا ہے، والذین کفروا یتمتعون جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، ویاکلون اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوا لهم ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے والعیاذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر فرماتے ہیں، صنعت طعاما فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانا تیار کیا، اللہ کے رسول کو بلایا، فرآ فی البیت تصاویر، اور دیکھا کہ گھر میں تصویریں ہیں، فرجع دعوت کو ترک کیا اور واپس چلے گئے. لیکن آج ہم نے بڑے بڑے البم بنا کے اپنے گھر میں رکھے ہیں، کس لیے؟ کس لیے میرے بھائی؟ یہ ساری کی ساری جہالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام سلمہ روایت کی راویہ ہے، لا تدخل الملائکۃ فیہا کلب او جرس او تصاویر، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس گھر میں گھنٹی ہو، کتا ہو اور تصویریں ہوں. ولا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جلجل او جرس، اور نہ ہی اس جماعت، اس رفقہ، اس جو ہے جانے والے لشکر کے ساتھ فرشتہ رحمت کا جاتا ہے جس لشکر کے اندر جل جل گنگرو ہوں اور گھنٹیاں ہوں. لیکن آج تبلے واجے تو یہ ان کی بھی مائیں نکل چکی ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے. بات یہ کر رہے تھے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ نکاح کا طریقہ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے اس میں جو جو ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، اب کھانا کھانے کے بعد یہ مسلمان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، ایک شخص پرات لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک کاپی لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ لعنت لینے کے لیے. ابن عباس روایت کرتے، بخاری کی روایت ہے، العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئی، جو بندہ ہدیہ دیتا ہے پھر اس کو واپس لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کتا الٹی کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ پھر نیوندرا لکھتا ہے، جو دیا ہوتا ہے وہ واپس لیتا ہے. العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئی، جس طرح کتا الٹی کر کے چاٹ لیتا ہے یہ ایسے ہی ہے جو ہدیہ دے کے واپس لیتا. کیوں دیا تھا؟ پھر یہ بھی نہیں کہ اکیلا یار وہ ذرا لکھو نا، ذرا یہ ذرا ہزار لکھ لو میرا. دنیا کا دکھاوا ایک اور یہ کتے کی مثال دوسری جو بخاری میں بیان کی گئی ہے. وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، ابن عباس روایت کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا، گندی مثال مومنوں کے لیے نہیں ہے، مومن بندہ ایسا کام نہیں کرتا. اب یہ کھانا کھا لیا ہے، یہ نندرے کی لعنت بھی پوری کر لی ہے، پھر لسٹ دے دیتے ہیں جی جہیز دے دیا جائے ہمیں. اتنی بڑی لعنت، جہیز کے لعنت کہاں سے شروع ہوئی؟ انڈیا کے اندر ہندوؤں کے اندر چونکہ حق وراثت نہیں تھا، انہوں نے جہیز کے لعنت کو شروع کر دیا کہ وہ جہیز ہی دے دیتے تھے، یہی وراثت تھا. ایک اسلام کی مخالفت اور ایک جو ہے یہ ایک ایسا قانون نکالا جو دین میں موجود نہیں ہے. کیسے اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا فاطمہ کو؟ کیا اس کی بھی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ آج ایک عالمی سروے رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ لڑکیاں جو ہیں اپنے جہیز کی انتظار میں بیٹھی ہیں، اور 40 لاکھ لڑکیاں اپنی عمر سے تجاوز کر چکی ہیں، اور 60 لاکھ باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے رنگیلے ہاتھ دیکھنے کی خواہش کرتے کرتے قبروں میں جا چکے ہیں لیکن جہیز نہیں بن سکا. جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و قربت و وسادت حشبها لیف. جہیز جہز یجہز تجہیز کس کو کہتے ہیں؟ جب بندہ مر جاتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس کی تیاری میں کپڑا لایا جاتا ہے، اس کو نہلانے کے لیے فلاں چیز لانی چاہیے، اس کو تجہیز کہتے ہیں. کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین ہوتا ہے، اس کی تیاری کی جائے اور کفن دفن دے کے اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے. کیا بیٹیوں کو تم دفن کر کے آتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تجہیز کیسے کی؟ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، جب فاطمہ کی شادی کرتے ہیں اللہ کے رسول تو کیا دیتے ہیں میرے بھائی؟ کیا دیتے ہیں؟ خمیل ایک چادر، وقربہ مشکیزہ، وَوِسَادَ اور ایک تکیہ، حَشْبُهَا اِذْخَر اور اس کے اندر روئی نہیں ہے، اِذْخَر بوٹی ڈال کے دی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول نے نہیں دیا.
اور آج یہ مسلمان جو مرد ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے, اس کا حرص کا ڈیلا جب کھلتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ بھی آنا چاہیے, یہ بھی آنا چاہیے, اگر نہ لے کے آئے تو طلاق دے دیتا ہے.
شرم کرو تم عورت کے پلنگوں پہ لیٹتے ہو, تمہیں ہوش کرنی چاہیے, اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے, اپنا خریدو اور اس کو لا کے اس پہ بٹھاؤ.
الرجال قوامون علی النساء,
عورتوں کے ذمہ دار مرد ہے, قوام ہے, عورت نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ لے کے آئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, معاویہ بن حکیم روایت کرتے ہیں, ما حق المرأة علی الزوج, خامن بیوی کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, ان تکسوها اذا اکتسیت وان تطعمها اذا طعمت, جب خود کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ, جب خود لباس پہنو اس کو بھی پہناؤ. یہ نہیں خود تو کاٹن کا لباس پہن کے لوگوں میں فخر کرتے پھرو اور اس کو کہو کہ پچھلے سال کے کپڑوں پہ گزارا کر لو. ولا تضرب الوجه, اور چہرے پہ نہ مارو. ولا تقبح, اور اس کی قباحت نہ نکالو. تیری گندی نسل ہے, تو فلاں ہے, وہ تیرے ساتھ بھاگتی آئی تھی, ذرا ہوش تو کر تو. یہ جو 40-50 لے کے گیا تھا بندے, کس لیے لے کے گیا؟ وہ بھاگ کے تو نہیں آئی, اب اس کے ساتھ تجھے خیر کا معاملہ کرنا پڑے گا.
ولا تحجر الا في البيت, اگر تم اس سے ناراضگی کرنا چاہتے ہو تو گھر میں کرو. الا في البيت,
پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا عورتیں ناراض ہوتی وہ میکے چلے جاتی تھی, اب زمانہ کی نیو ٹریڈیشن کے مطابق جب ناراضگی ہوتی ہے بندہ گھر سے بھاگ جاتا. تعجب کی بات ہے کہ پہلے وہ عورتیں بھاگتی تھی, اب بندہ یہ گھر چھوڑ جاتا ہے, کبھی اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا, کبھی بہن کے پاس چلا گیا, کبھی کسی دوست کے پاس چلا گیا, اور یہ جو گھر کی لڑائی ہے ان کے سامنے پیش کرتا. کیا کرے جی, کہاں نہیں مانتی, ڈوب کے مر جاؤ.
اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بیان کیا, فعیدوہن, ان کو باز کرو, وحجروہن فی المضاجع, گھر میں رہ کر ان سے ناراضگی کرو تاکہ اس کو ہوش آئے, اگر یہ نہیں ہے فضریبوہن, پھر مارنا بھی جائز ہے لیکن غیر مبرح, جس سے ہڈی نہ ٹوٹے. اگر نہیں بن پڑتی تو طلاق دے دو, طلاق بھی تو اللہ نے اس لیے جائز قرار دی ہے نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم, تین ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کانت تحته امرأة سیئۃ الخلق فلن یطلقها, جس کی عورت بد خلق ہے نہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور نہ اس کو طلاق ہی دیتا ہے. ورجل كان على رجل دين ومال فلم يشهد عليه, جو شخص کسی سے بیع و شراء کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, لکھائی نہیں کرتا, گواہ نہیں بناتا, جتنی مرضی دعائیں کر لے اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ورجل اتى ماله سفيها, جو شخص اپنا مال و دولت سفیہ کو دے دیتا ہے. ابن عباس کی روایت کے مطابق, السفیہ الصبيان والنساء,
خود تو ذمہ دار تھا, بیوی کو کہتا ہے یہ بڑی پڑھی لکھی ہے تم گھر چلاؤ. بیٹا جو ہے ابھی رشدت کو نہیں پہنچا, ابھی اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی, لیکن اس کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لو بیٹا یہ تم چلاؤ گھر کو, اور یہ خود بیٹھا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. میرے عزیز بھائیو, یہ تھا نکاح کا طریقہ. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الانسان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, اگر تمہارے اندر اتنی قوت ہے تم ایک بھی شادی کر سکتے ہو, دو بھی کر سکتے ہو, تین بھی کر سکتے ہو, چار بھی کر سکتے ہو, چار سے زیادہ اجازت نہیں, جیسے کہ پچھلے خطبے میں ہم نے مکمل تفصیل بیان کی تھی. نکاح کے بعد یہ سارے معاملات کرنے کے بعد یہ جہیز کی لعنت سے بھی آپ کو بچنا ہوگا. اب ولیمے کا معاملہ آتا ہے. ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ الولیمۃ من الولم وهو الجمع وقال ابن الاعرابی وهو تمام الشیء واجتماعه. ولیمہ یہ ولم سے ہے جس کا مطلب ہے اکٹھا ہونا, چیز کا مکمل ہو جانا. جب خامد جو ہے اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے, ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ازدواجی تعلقات شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اللہ کا شکر کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ میں یہ ولیمہ رکھا گیا ہے. لیکن ہماری مسلمانی کیا ہے, ہم اس کام کو نہیں کرتے جس میں اللہ کی برکت ہو. ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں, شادی سے ایک دن پہلے ولیمہ کرتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا چچا اور میرا ماموں یا میرا بھائی, اس کے پہلے بھی غلط تعلقات. شریعت نے بتایا کہ ولیمہ بعد میں ہوگا, ولیمے کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، ازدواجی تعلقات شروع ہونا، اور یہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے تو ملاقات ہی جائز نہیں۔ ہم نے وہ تو کام کرنا نہیں کہ جب نکاح کرنا ہے دیکھ دکھا لو، ویسے کہہ دیتے ہیں جاؤ شالمی سے اکٹھے جا کے شاپنگ کر لو، یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کنگڑی ڈال کے تھوڑا سا ناچ کے دکھا دو، آپ کی منگنی پکی ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا شعار ہے، اور یہ ہمارے کانوں نے سنا ہے یہ خبریں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سنیے جو دین کے قبے ہیں، جن کی ٹوٹیوں میں بھی پانی نہیں نکلتا، دین ہی بہتا ہے، جو اپنے پاس سے دین کو گھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس روایت کرتے ہیں، انہ رأى على عبد الرحمن بن عوف اثرة صفرا، عبد الرحمن بن عوف آ جاتے ہیں، کچھ زردی دیکھی، فرمایا یہ کیا کیا ہے، یہ مردوں کے لیے جو جائز نہیں ہے، تو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب، میں تو شادی کر لی ہے عورت کے ساتھ، اللہ کے رسول کو بھی نہیں بلایا، کہا شادی کر لی ہے، بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، او لب ولو بشات، ولیمہ کرو، کہا ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو۔ کان اذا رفع انسانا اذا تزوج، جب اللہ کے رسول شادی کی مبارکباد دیتے وہ دعا پڑھتے جو ہم میں سے آدھوں کو یاد ہوگی، آدھوں کو یاد ہی نہیں ہوگی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تجھ پہ برکت نازل فرمائے، اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی میں اکٹھا فرمائے، اور اس میں نیکی اور بھلائی ہی پیدا فرمائے۔ یہ دعا دیا کرتے تھے، اور ولیمہ جو ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی دعوت دیتا ہے، من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسوله، جو دعوت دیا جائے پھر دعوت پہ نہیں آتا، کوئی بھی دعوت ہو، ہر دعوت کو ولیمہ لغت عرب میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ خاص شادی کے ساتھ ہے، اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، رسول کا بھی نافرمان ہے۔ ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، جو بغیر دعوت کی آ جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے چور بن کے مجلس میں آیا ہے اور ڈاکو بن کے مجلس سے نکلے گا۔ اس لیے بغیر دعوت کے بھی نہیں جانا، جب دعوت آئے تو پھر نہیں کہنا فلاں وقت تم نہیں آتے تو میں بھی نہیں آتا، ان کا نکاح تو ہو گیا، اب تیرے موڈ کا کیا فائدہ، ہم نے الٹی کام کرنا ہے ہر وقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول اور اللہ کا نافرمان ہے، یہ کہتا ہے میرا موڈ ابھی، میں نہیں آپ کی شادی میں شرکت کروں گا، تیرے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے گندا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر تدعا لہ الاغنیا، جس میں غنیوں کو بلایا جائے، وتترف الفقراء، اور فقیروں کو دور کر دیا جائے، تدعون من یأتی وتدعون من لا یأتی، تم دعوت ان لوگوں کو دیتے ہو جو موڈ بناتے ہیں اور نہیں آنا چاہتے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو جو آنا چاہتے ہیں جو فقیر مسکین ہیں۔ سب سے گندا ولیمہ یہ ہے،
ایک مرتبہ دعوت دو نہیں آتا تو خود ذمہ دار ہے قیامت کو، آپ کو کیا ہے، پھر میلے جا رہے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کی نافرمانی وہ کمار ہے جو آ نہیں رہا۔ اور ولیمہ کتنا کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ولیمہ کیا، اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، دو ٹوپے جو کے لے کر اس کے ساتھ اپنی بیوی کا ولیمہ کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا من کانت عندہ شیء فلیجی، جو بھی آپ کے پاس ہے نا، میں نے آج شادی کر لی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی نو بیویاں تھیں نا، لے کے آؤ۔ فمنہم فجاء الرجل بالعقد وبالسمن وبالتمر، کوئی کھجورے لے آیا، کوئی پنیر کی ٹکیاں لے آیا، کوئی مکھن لے آیا، فحاسو حیسا، اس کا حیس بنا لیا اور کھانا شروع کر دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی روایت کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا۔ لیکن اس میں یہ مفہوم نہیں لینا کہ مولویوں پہ بات آئی نا کھلانے کی، تو اب ایسی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، نہیں، اللہ کے رسول کا یہ بھی طریقہ تھا، اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا، انس فرماتے ہیں شہدت ولیمۃ زینب، جب زینب رضی اللہ عنہا ورضاها کے ساتھ اللہ کے رسول نے شادی کی، ولیمہ کیا، تو کتنے لوگ تھے، فأشبع الناس خبزا ولحما، لوگوں کو اتنا سیر کیا، اتنا سیر کیا، گوشت بھی کھلایا، روٹی بھی کھلائی، فکان یبعثنی، مجھے کہتے تھے فلان کو بھی بلا کر لاؤ، فلان کو بھی بلا کر لاؤ، وانا ادعو الناس زهاء 300، میں بلا کر لایا 300 بندے تھے ولیمے میں جن کو میں بلا کر لایا، فدخلوا، وہ سارے کے سارے صحابی جب اکٹھے ہوئے، حتى امتلأت الصفة والحجرة،
صفہ جہاں لوگ بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے وہ بھی فل ہو گیا، حجرہ بھی فل ہو گیا.
فَتَرَكَ النَّاسِ فَأَكَلَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوا، اتنا گوشت کھلایا، اتنی روٹی کھوائی کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے اور سامان باقی بچ گیا. یہ بھی حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی